نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے خاموشی بہتر ہے یا گویائی, اور گویائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. بولنا ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں, بولتے رہتے ہیں, بے تکان بولتے ہیں, الٹی سیدھی بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چغلی کھاتے ہیں, اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ نعمت چھن جائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی زبان پر فالج ہو جائے تو بولنے سے قاصر ہو جائے, تو اس سے پوچھو کہ گویائی کی قدر کیا ہے. زبان ہے مگر بول نہیں سکتا, قوت گویائی سے محروم. یا وہ شخص جو پیدائشی گونگا ہو اس سے پوچھو کہ گویائی کی قدر کیا ہے. اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا, کیا چاہتا ہے نہیں کر سکتا, مختلف طریقے سے ہاتھ ہلا کے ایکٹنگ کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت, اور کتنے آسانی سے ہم زبان ہلا دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کہ زبان کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے, یہ اسی موضوع کا ایک حصہ ہے اور وہ ہم آگے اس میں بیان کریں گے. ابتدا میں صرف یہ کہ خاموشی بہتر ہے یا گویائی. کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں خاموشی بہتر ہے, اور کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں گویائی بہتر ہے. اب یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کب اسے بولنا ہے اور کب اسے خاموش رہنا ہے, اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کی زبان اس کے قابو میں ہو. اگر زبان قابو میں نہیں تو جہاں نہیں بولنا وہاں بھی بولے, ہوتا ہے نا, ایسی جگہ بول دیا کہ نقصان اٹھا لیا. اگر خاموش رہتا تو نجات پا جاتا, خاموش رہتا تو محفوظ رہ جاتا, بغیر سوچے سمجھے بول دیا نقصان اٹھا لیا. اسی لیے کہتے ہیں عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے. عقل مند پہلے سوچے گا مجھے کیا بولنا ہے, اور بے وقوف بول دے گا نقصان اٹھا لیا, پھر سوچ رہے میں نے کیا کہہ دیا. صحیح بات ہے نا. تو اب کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں ہمیں خاموش رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کون سے اوقات ہیں؟ نمبر ایک, فرض نماز میں امام کی اقتداء میں. باجماعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے ہیں, اب امام کی اقتداء میں بولنا یہ جائز نہیں. بولنے سے مراد یہ ہے, آپ کہیں گے ہم تو ویسے بھی نہیں بولتے نماز میں, بولنے سے مراد یہ کہ کچھ پڑھنا بھی جائز نہیں, صرف قرات میں. ایسے نہیں کہ رکو سجود میں بھی چھوڑ دو کہ کچھ پڑھنا ہی نہیں, نہیں, صرف قرات میں. کیوں؟ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. جب آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے. الگ الگ سب کو امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں اس مسئلے کو حل کیا. امام اعظم کے نزدیک امام کے پیچھے قرات جائز نہیں, جو امام کی قرات وہی مقتدی کی قرات. تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا نہیں, یہ کیا بات ہوئی, سب اپنی قرات الگ کریں گے, امام اپنی الگ کرے گا. فرمایا جب تم اس کی اقتداء کر رہے ہو تو جو اس کی قرات ہے وہی تمہاری قرات. اور حدیث شریف کے مطابق من کان لہو قرات فقرات امام لہو قرات, کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ سے اس بات پہ مناظرہ کریں گے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, آؤ مناظرہ کرو. وہ سب کے سب آ گئے. فرمایا یہ بتاؤ تم سب مل کے گفتگو کرو گے یا تم میں سے کوئی ایک ہے جو گفتگو کرے؟ اب ظاہر سب کے مل کے گفتگو کرنا تو مشکل تھا, ایک یہاں سے بول رہا ہے ایک یہاں سے بول رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے ایک, یہ ہمارا لیڈر ہے, اس کو ہم نے بنا دیا, یہ ہماری طرف سے آپ سے گفتگو کرے گا. کہا یہ تمہاری طرف سے کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا اچھا اس کی جیت تمہاری جیت ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں. اور اس کی ہار تمہاری ہار؟ بے شک. ہم سب نے متفقہ طور پر اس کو بنا دیا, جو یہ کہے گا ہماری طرف سے کہے گا. فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو تم نے امام مان لیا اللہ کی بارگاہ میں, جو وہ کہہ رہا ہے وہی تمہارا کہنا ہی تو ہے, یہی تو میرا مسلک ہے. وہ سب کے سب منہ دیکھتے رہے, اپنی ذہانت اور فطانت سے ایک ہی سوال میں ان کو لاجواب کر دیا. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مسلک یہی ہے اور ان کا قول یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں, تو امام کے پیچھے بولنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے, تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا ضروری. تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے, اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو اس کو سنو, غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قرآن کا حکم ہے جب بھی تلاوت قرآن ہو خاموش رہو, جب تم خاموش رہو گے غور سے سنو گے اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا. تو اب کتنی چیزیں ہو گئی, امام کے پیچھے گویائی نہیں, خاموشی ضروری, اور تلاوت قرآن کے وقت. تیسرے, خطبے کے وقت. جمعے میں خطبہ ہوتا ہے نا, سنا ہے کبھی خطبہ؟ کبھی گئے ہوگے تو سنا ہو, جاتے ہی خطبے کے بعد یا دیکھتے ہیں کہ مائک سے آواز آ رہی ہے, ہاں مولوی کی تقریر ختم ہو گئی نہیں ہو گئی, خطبہ شروع ہو گئی تو بھاگ بھاگ کے دوڑ کے پہنچ گئے. حالانکہ یاد رکھیے, ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں, حدیث شریف کے مطابق پہلی سات میں آپ جمعے میں پہنچ جائیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ کی قربانی کی. دوسری سات میں جو گیا وہ ایسا جیسے کہ اس نے گائے کی قربانی کی, تیسری سات میں جو گیا وہ ایسا جیسے اس نے ایک مینڈے کی قربانی کی. اس طرح یہ سارے درجے ہیں. اور پہلے سے جا کر بیٹھنے میں یہ کہ انتظار صلات, یہ صلات میں داخل ہے. اگر آپ ایک گھنٹے پہلے جمعے میں جا کر بیٹھ گئے, ایک گھنٹے آپ نے جمعے کی نماز کا انتظار کیا, نامہ امان میں لکھا گیا ایک گھنٹے اس نے نماز پڑھی, ایک گھنٹے پڑھ بھی نہیں سکتے, ایک گھنٹے نہیں پڑھ سکتے, لیکن لکھا گیا کہ پڑھی. اس لیے کوشش کریں کہ اول ساعت میں جائیں. اور دوسری حدیث شریف کے مطابق اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, مساجد کے دروازوں پر بیٹھتے ہیں, جو پہلی ساعت میں آیا اس کا نام لکھ دیا, دوسری ساعت میں آیا اس کا نام لکھ دیا, تیسری ساعت میں آیا اس کا نام لکھ دیا, سب کے نام لکھے جا رہے ہیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطیب ممبر پر بیٹھ گیا فرشتوں نے اپنے دفتر لپیٹ دیے. جب خطیب ممبر پر بیٹھ گیا خطبے کے لیے فرشتوں نے دفتر لپیٹ دیے, بعد میں جو آیا اس کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں نہیں لکھا گیا. کتنی بڑی بات, جمعہ پڑھا ثواب مل جائے گا, نام نہیں لکھا گیا. تو تھوڑی سی محنت کر کے پہلے بیٹھ جاؤ تاکہ وہ جب دفتر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو جمعہ پڑھنے والوں میں تمہارا نام بھی شامل ہو جائے. دیگر تقریبات کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں, کہیں جانا ہو صاف ستھرا لباس, یہ وہ, دس دفعہ تو آئینہ دیکھتے, بال سنوار کے, یہ کر کے دنیا والوں کے پاس, اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے جمہورے بن کے چلے جاؤ, کچھ بھی نہیں سوچتی, شاید اللہ کو ہماری حالت دیکھ کے رحم آ جائے, اس کو پتا ہے تمہاری کیا حالت ہے. تو اس لیے اس کی بارگاہ میں بھی جاؤ تو اسی طرح بن سنور کے جاؤ, لباس کو پاک کر کے, صاف کر کے, اہتمام کر کے. یاد رکھیے, عبادت کا جتنا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. انتظار کیجئے جمعے کا, کب جمعے کا دن آئے گا میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا, ابھی سے نیت کر لو کہ ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا. بات سمجھ گئے؟ تو خطبے کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی کھڑے ہو کے لوگوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے, کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے. تو یہ خیال رکھیے, خود بھی اور جو آپ کے دوست احباب جو بھی ہیں ان کو بھی منع کیجئے کہ خطبے کے دوران کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے, کوئی گفتگو نہیں. یہ حکم ہے شریعت کا, احادیث میں حکم ہے, خاموش رہ کے سنو. اور چوتھی چیز جنازے کے ساتھ جب چلتے ہیں تب خاموشی کا حکم. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں, لیکن یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, قبرستان میں جا کر ادھر وہ تدفین ہو رہی ہے, ادھر کھڑے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں. کوئی عبرت نہیں ہے کہ آج یہ جا رہا ہے کل ہمیں بھی اسی طرح لے جایا جائے, آج اس کی قبر کھد رہی کل ہماری بھی کھدے گی. کوئی عبرت نہیں ہے. دنیا میں اتنے ملوث ہیں اور غفلت کے اتنے پردے عقل پر پڑ چکے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے, خود کفن پہناتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے, کندھا دے کر قبرستان تک پہنچاتے عبرت حاصل نہیں کرتے, خود قبر میں اتار رہے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے. ایک ایک چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. تو جنازے کے ساتھ چلو, اور کبھی جنازے کو دیکھا کہ آگے جاتا ہے پیچھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جنازہ آگے جاتا ہے نا پیچھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ سارے لوگ آگے ہوں جنازہ پیچھے, کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں کندھا دینے کے لیے تاکہ آگے سے وہ کندھا دے لیں, باقی سب پیچھے ہوتے کیوں؟ جنازہ یہ بتا رہا ہے دیکھو میں آگے جا رہا ہوں تم پیچھے آ رہے ہو, تمہیں اسی طرح میرے پیچھے آنا ہے, سمجھ گئے نا, اسی طرح میرے پیچھے آنا ہے, میں جا رہا ہوں تمہیں بھی میرے پیچھے آنا. اور یہ حقیقت ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک کے بعد ایک, ہر ایک کا ایک وقت, ایک دن, ایک تاریخ معین ہے, اور اس تاریخ کو جانا. تو جب جانا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے, پھر تیار کیوں نہیں رہتے؟ ہر وقت تیار رہو, ہر وقت پاکیزہ رہو, تاکہ جب موت آ جائے پاکیزہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جائے. ہر وقت اپنی زبان کو اس کے ذکر میں تر رکھو, جب موت آ جائے ذکر کرتے ہوئے پہنچ جاؤ. مولا تو نے بلایا, تیرا ہی ذکر تو کر رہے تھے, تو نے بلایا آ گئے. اس لیے ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرو, اپنے جسم کو پاک رکھو, اپنے لباس کو پاک رکھو, اپنے ذہن کو پاک رکھو, اپنے قلب کو پاک رکھو, اور اپنی زبان کو پاک رکھو, ذکر الہی میں مشغول رکھو, پاک اور صاف رہو, جب بلاوا آ جائے چلے گئے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چار چیزیں. نمبر ایک بھول گئے, فرض نماز امام کے پیچھے. نمبر دو, قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا ہے. نمبر تین, خطبے کے وقت. اور نمبر چار, جنازے کے ساتھ. ان چار چیزوں کو یاد رکھیے. تو کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں خاموش رہنے کا حکم ہے, قوت گویائی ہے, مگر حکم ہے خاموش رہو. اور خاموش رہو گے اللہ کا رحم ہو, اللہ کی طرف سے کرم. لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں بولنے کا حکم ہے, بولنے کا حکم ہے, نہیں بولو گے نقصان ہو جائے گا. اور ایک موقع تو ایسا ہے کہ نہیں بولو گے تو تمہارا کام ہی ہو جائے گا. نکاح ہو رہا ہے, قاضی نے پوچھا قبول ہے, آپ نے کہا نہیں, خاموش رہنے کا حکم ہے, خاموش. وہ کہے گا اس کی تو مرضی نہیں ہے, چلو واپس. خاموش رہو گے؟ نہیں, اس دن تو انتظار کر رہے ہیں, پوچھے تو میں بڑھ کے بولوں. وہ ایک دفعہ پوچھے کہ دس دفعہ کہو گے ہاں ہاں قبول ہے قبول ہے, تو اس پر خاموش رہنے کا حکم ہے؟ نہیں, بولنے کا حکم. تو کچھ اوقات ایسی جس میں بولنے کا حکم, تو ادھر خاموشی, ادھر خاموشی گویائی سے بہتر ہے, نماز میں, خطبے میں, اور جنازے کے ساتھ تلاوت قرآن کے وقت خاموشی بہتر ہے گویائی سے, اور نکاح کے وقت گویائی خاموشی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, خاموش نہیں رہنا. اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں, خود ہی بول اٹھو گے, اور کیا, دیکھ لینا. اب ایک بات اور ہے, یہ تو ہماری خاموشی اور گویائی ہے, نبی کی خاموشی بہتر ہے یا گویائی؟ نبی بھی تو خاموش رہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, اور گفتگو بھی فرماتے, ان کی خاموشی بہتر ہے یا گویائی؟ ان کی دونوں ہی بہتر ہے. ان کی خاموشی بھی ہمارے لیے بہتر ہے, ان کی گویائی بھی ہمارے لیے بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ روایت میں آیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج فرض ہے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا کہا؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش, جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموشی. پھر تیسرا سوال کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر خاموشی, کوئی جواب نہیں. کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد پھر فرمایا کون ہے جو یہ سوال کر رہا؟ وہ کھڑا ہو گیا، رسول اللہ میں نے سوال. فرمایا جس وقت اس نے سوال کیا تھا اگر میں ہاں کہہ دیتا خدا کی قسم ہر سال فرض ہو جاتا. کتنا خیال ہے حضور کو اس گناہگار امت کا، اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے آج کے دور کو اور قیامت تک آنے والے دور کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی، کیسے لوگ حج کریں گے؟ عمر میں ایک حج کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں وہ کیسے کرے گا؟ تو اگر سرکار فرما دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال کسی میں ہمت تھی کہ وہ جاتا؟ نہیں. اس گناہگار امت کا خیال آیا، خاموشی اختیار کی. بتاؤ وہ سرکار کی خاموشی ہمارے لیے بہتر ہوئی یا نہیں؟ ہمارے لیے بہتر ہوئی نا، امت کا خیال کر لی. فرما دیتے ہاں فرض ہے، فرض ہو جاتا. مشقت میں ہم پڑتے، پریشانی ہمیں ہوتی، غربا مسکین یتیم جن کے پاس کھانے کے لیے وہ پریشان ہوتے. اور قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا، وہ تو تم سے محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ چاہنے والے ہیں تمہارے، تو وہ کیسے برداشت کرتے؟ خاموشی اختیار فرمائے. تو اب یہاں نبی کی خاموشی ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے بہتر ہو. تو ادھر نبی کی خاموشی ہمارے لیے بہتر، اور قیامت میں، قیامت میں خاموشی بہتر ہوگی یا گویائی؟ اللہ کی بارگاہ میں سب ڈر رہے ہیں، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى غيري، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. پہلے حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں، آج اللہ رب العالمین اپنے آپ کو جبار و قہار کہہ کر پکار رہا، آج ہم ڈر رہے ہیں، میں نہیں سفارش کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الى غيري. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب کے پاس چلے گئے. سب کہتے نہیں ہم نہیں سفارش کر سکتے. آج رب ذوالجلال جلال کے عالم میں ہے، ہم میں یہ سکت نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر سکے، ہم تو خود ڈر رہے ہیں. اب گناہگار پریشان ہیں، کہاں جائیں؟ ساری امیدیں ختم ہو گئیں، سارے آسرے ختم ہو گئے، آس جو بندی تھی ٹوٹ گئی، کہاں جائیں؟ اتنی دیر میں دیکھا کہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ نظر آیا. فرمایا آؤ میرے دامن رحمت میں، آج کے لیے تو میں ہوں. تمہیں سب نے ٹھکرا دیا، اگر میں بھی ٹھکرا دوں تو پھر کہاں جاؤ گے؟ آؤ میرے دامن رحمت میں، انا لہا انا لہا، میں ہوں آج کے لیے. اور سرکار فرماتے میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک ایک امتی بھی نہ بخشا جائے. قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور کتنا دیں گے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کتنا دیں گے کہ اگر ہم اتنا دیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے، نہیں، جس پر آپ راضی ہوں گے ہم اتنا دیتے رہیں گے. اور سرکار نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک امتی بھی جنت میں جانے سے رہ جائے. تو اس وقت اگر خاموش رہیں تب پھر ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ اس وقت نبی کی گویائی خاموشی سے بہتر. حضور نے فرمایا ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، بزرگی میرے پاس ہوگی، میں جس کی سفارش کر دوں گا وہ بخشا جائے گا، جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا وہ عرض قبول کر لی جائے گی. شفاعت کبرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل. تو اس وقت نبی کی گویائی خاموشی سے بہتر، نبی کی گویائی خاموشی سے بہتر. تو بعض اوقات گویائی بہتر ہوتی بولنا، اور بعض اوقات خاموشی بہتر. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، کرم بھی فرمانے والے ہیں اور رحمت بھی فرمانے والے ہیں. تو آپ نے سمجھ لیا کہ گویائی اور خاموشی دونوں اپنے اپنے وقت پہ بہتر ہیں. اگر انسان غلط وقت بول دیا نقصان ہوگا، یہی زبان انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی اور یہی زبان انسان کو نجات دے دیتی. یہی زبان انسان کو ہلاکت میں ڈال دے. کیسے؟ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا, نجومی کو بلایا, کہا میرا ہاتھ دیکھ. نجومی نے دیکھا, دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اس نے کہا حضور آپ کے بیٹے, آپ کے پوتے, آپ کے نواسے, یہ سب کے سب آپ کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, ارے یہ تو بد دعا دے رہا مجھے, میرے بیٹے پوتے نواسے سب میرے سامنے مر جائیں گے. غصہ آ گیا, جاؤ اس کی گردن اڑا دو. بلایا دلات کو, ختم. دوسرے کو بلایا, تم دیکھو میرا ہاتھ کتنی میری عمر. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے دیکھا. اس نے کہا حضور آپ کی عمر تو بہت لمبی ہے, آپ اپنے بیٹوں کو بھی دیکھیں گے, پوتوں کو بھی دیکھیں گے, نواسوں کو بھی دیکھیں گے, بڑ پوتوں کو بھی دیکھیں, اتنی لمبی عمر ہے آپ. وہ خوش ہو گیا, جاؤ اس کو انعام و اکرام دے دو. بات ایک ہی تھی, انداز مختلف. اس نے کیا کہا, سب کے سب مر جائیں گے. بادشاہ کو غصہ آ گیا. اور اس نے کیا کہا, آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی. کہنے کا مطلب تو یہ, عمر لمبی ہوگی, اتنی لمبی ہوگی کہ سارے آپ کے سامنے مر جائیں گے, آپ پھر بھی زندہ رہیں گے. لیکن یہ نہیں کہا کہ مر جائیں گے, انداز بدل دیا, آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی. وہ خوش ہو گیا, انعام مل گیا. اور جس نے کہا سب مر جائیں گے, اس کی گردن اڑا دی. پتا یہ چلا کہ یہی زبان انسان کو ہلاکت میں ڈال دے اور یہی زبان انسان کو نجات دے دے. اس لیے زبان کو قابو میں رکھو, جب بولو سوچ کر سمجھ کر بولو. اگر سوچ سمجھ کر بولو گے کبھی بھی ہلاکت میں نہیں پڑو, ہمیشہ نجات ہی نجات. اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, من سمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی. جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی. تو جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے, اور جو الٹا سیدھا بولتا ہے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. اب اس میں ایسا بھی نہیں کہ جہاں بولنے کا حکم ہے وہاں بھی خاموش رہو, نہیں, جہاں بولنے کا حکم ہے وہاں بولو, جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولو, اور جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہو. تو جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا سمجھ لو وہی نجات پا گیا, اور جس نے زبان پر قابو نہیں پایا بے قابو ہو گئی زبان. اور بے قابو زبان کون سی ہوتی ہے؟ کہ غیبت ہو, جھوٹ ہو, چگلی ہو, کسی کی دل آزاری ہو, فحش گوئی ہو, گالیاں ہوں, یہ ساری چیزیں زبان پر ہوں, تو پھر وہ شخص, اس کے لیے پھر ہلاکت ہے, اس کے لیے پھر ہلاکت ہے. کیونکہ جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے, جو کچھ نکل رہا. اگر اچھی بات نکلی وہ بھی لکھ لی گئی, اور اگر بری بات نکلی وہ بھی لکھ لی. تو پتہ یہ چلا کہ تمام آفتوں کی جڑ جو ہے وہ زبان ہے. اسی لیے امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک باب اسی میں باندھا, باب آفات اللسان, زبان کی آفتوں کا بیان, زبان کی آفتوں کا بیان. اور زبان کی آفتیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ زبان کو اگر بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ آفتیں ڈھاتی ہے, فتنے پیدا کرتی ہے, نفرتیں پیدا کرتی ہے, بغض عداوت پیدا کرتی ہے, لڑائیاں کراتی ہے, فتنے فساد کراتی ہے. اور اگر اسی زبان کو قابو میں رکھا جائے تو پھر یہی زبان نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتی ہے. اسی لیے بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے اس زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے وظائف پڑھنے کے لیے بتا دی. ان کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے آپ کی زبان قابو میں رہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ روزانہ ایک گھنٹے خاموش رہو تو رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے. کاروبار میں تو ویسے بھی نہیں رہ سکتے, دکان پہ بیٹھے کوئی نہ کوئی بولنا تو پڑے گا. اور کاروبار کیا گھر میں بھی نہیں خاموش رہ سکتے؟ گھر والے نہیں خاموش رہنے دیں گے, آپ بیٹھ کر دیکھ لیں. बीवी सवाल कर करके तंग कर देगी, क्या हो गया आज बात नहीं कर रहा, क्या हुआ, कोई नाराजगी है, तबीयत खराब है, बोल बोल के दिमाग खराब कर देगी, बोलना ही पड़ जाएगा, इतना बोलेगी कि आपको बोलना पड़ जाएगा, तो नहीं रह सकते ना। सबसे बेहतर तरीका वजीफा बता दिया, पढ़ लो, घर वालों को पता है वजीफा पढ़ना है, कोई नहीं बोलेगा, आप भी खामोश हैं वो भी खामोश, कैसा तरीका बताए। और जितनी देर पढ़ते रहे उतनी देर जबान जिक्र इलाही में मशगूल रहे, उतनी देर इबादत में शुमार हो गए, उतनी देर गीबत से बच गए, झूठ से बच गए, चुगली से बच गए, किसी की दिलादारी से बच गए। एक चीज में सारी चीजें बुजुर्गाने दिन औलिया का मिली में रखी, इस चीज पर रिसर्च की और देखा कि जबान को अगर काबू में कर लिया जाए तो सारे मसले हल हो जाए, और अगर जबान बेकाबू हो जाए तो सारे फितने पैदा हो जाए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने अपनी जबान पकड़ के खींच रहे, लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, फरमाया यही तो फितने की जड़ है, यही फितने की जड़ है, अगर इसको काबू में कर लिया तो फिर हर चीज काबू में, इसको काबू में कर लिया तो हर चीज काबू में है। और रिवायत में आता है कि सुबह के वक्त जिस्म के तमाम आजा जबान से कहते हैं कि हमारे मामले में अल्लाह से डरना, तेरी वजह से हम हलाकत में पड़ जाएं। और हकीकत यही है, जबान हिलती है तकलीफ किसे होती है, पूरे जिस्म को। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तजर्बा करके देख लो, किसी को गाली देकर देख लो, वो जबान को नहीं मारेगा, जिस्म पे मारेगा। काम किया जबान ने, तकलीफ पहुंची जिस्म को, और इसी जबान से किसी की तारीफ कर ली, तो काम किया जबान ने, सुकून किसको मिला, जिस्म को। तमाम आजा और जवारे जबान से डरते हैं कि ये अगर बोली और इसने फितना पैदा किया तो इसकी वजह से हम हलाकत में पड़ जाएंगे। और ये हकीकत है कि जबान की वजह से ही इंसान हलाकत में पड़ जाता, तो इसलिए सबसे बेहतर चीज ये है कि अपनी जबान को काबू में रखो। और जबान को काबू में रखने का तरीका क्या है कि जबान को खाली मत छोड़ो, अल्लाह के जिक्र में हमेशा मशगूल रखो। अस्तगफार का विद कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, मुसलसल पढ़ते रहिए, जितना आप पढ़ेंगे उतने गुनाहों की माफी हो जाएगी। इसके बाद सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहिए, एक मरतबा पढ़ेंगे 10 मरतबा अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल, 10 गुनाह मिट गए, 10 नेकियां मिल गई, नामे अमाल में शामिल हो गई एक मरतबा पढ़ने से। और जो मुसलसल पढ़ता रहे, जो बार बार पढ़ता रहे, जो हर वक्त पढ़ता रहे, तो फिर उसका कहना क्या, फिर उसका मकाम कहां से कहां और उसके दर्जे कितने बुलंद हो जाएंगे। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम हर वक्त अपनी जबान को काबू में रखें। हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर मुआखजा होगा, यानी हम जो बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं, इस पर मुआखजा होगा। फरमाया, ए इब्ने जबल, लोग अपनी जबानों का बोया ही काटेंगे। क्या मतलब, जो इन्होंने बोया है यानी जो जबान से निकला है वही काटेंगे, उसी का नतीजा तो आखिरत में मिलेगा। अगर सही बात कही है तो उसका सिला है, जजा है, और अगर गलत बात है तो उसकी सजा है। और एक बात यह है, आप हाथ से काम करें, हाथ थक जाता है, आप पैर से, आप चलना शुरू कर दें, पैर थक जाएगा, ज्यादा काम करें दिमाग थक जाएगा, लेकिन जबान कभी नहीं थकती, जबान कभी नहीं थकती, मुसलसल बोलते रहो नहीं थकती। इतना सा गोश्त का लोथड़ा है और सारी आफतें इसी की वजह से, सारे फितने इसी की वजह से, सारी लड़ाइयां इसी की वजह से। जिसने इसको काबू में कर लिया समझ लो वो कामयाब हो। और इसको काबू में करने का तरीका सबसे बेहतर यही है कि अपनी जबान को हम वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रखी, जिक्र में महव रहे, मसरूफ रहे। اور ایک منٹ ایک سیکنڈ ایسا نہ گزرے کہ زبان ذکر الہی سے خالی ہو. جب زبان سے مسلسل ذکر الہی ہوگا تو زبان میں اثر پیدا ہو جائے، اور جب زبان میں اثر پیدا ہوگا دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم ان زبانوں سے دعا کرو جن زبانوں سے تم نے گناہ نہیں کیے. ان زبانوں سے دعا کرو جن زبانوں سے تم نے گناہ نہیں کیے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایسی زبانیں کہاں کہ ہم نے ان سے گناہ نہ کیا. کسی نہ کسی نے تو گناہ کیا ہو، جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، کوئی نہ کوئی بات تو کی. فرمایا پھر تم ایسا کرو، تم دوسروں کے حق میں دعا کرو، وہ تمہارے حق میں دعا کریں. تم نے ان کی زبانوں سے گناہ نہیں کیے، انہوں نے تمہاری زبانوں سے گناہ نہیں کیے. تم ان کے حق میں دعا کرو، وہ تمہارے حق میں دعا کریں. اللہ رب العالمین دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، دونوں کا کام ہو جائے گا. ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو کیا ہوگا؟ دونوں کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا. ہم میں اور بزرگان دین میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی، جھوٹ سے، غیبت سے، چگلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، غلط بیانی سے اپنی زبان کو روک لیا، قابو پا لیا، اور ہم وقت اس زبان کو ذکر الہی میں یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رکھا. تو جب زبان مشغول رہی تو قلب اور زبان کا ایک تعلق ہے، قلب اور زبان کا ایک تعلق ہے. جب زبان کثرت سے جھوٹ بولتی ہے تو قلب سیاہ ہو جاتا، دل سیاہ ہو جاتا، اور جب زبان کثرت سے ذکر الہی کرتی ہے تو قلب میں روشنی پیدا ہو، قلب میں روشنی پیدا ہوتی ہے. تو جب قلب میں روشنی پیدا ہوتی ہے تو زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور اثر پیدا ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. انہوں نے اس نقطے کو سمجھا. یہی وجہ ہے کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اسی وقت دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو، اسی وقت مقبول ہو، اور ہم دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہے. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ایک بات اور یاد رکھیے، حدیث شریف کے مطابق دعا قبول ہو یا نہ ہو دعا پھر بھی کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، وہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کون سی چیز کس وقت بہتر ہے. ہمیں نہیں پتا نا، ہم چاہ رہے آج یہ کام ہو جائے. انسان جو ہے نا جلد باز ہے، بس فوراً کام ہو جائے، ابھی میں نے کیا تو ابھی میرا کام ہو جائے، ابھی میں نے دعا کی فوراً اللہ قبول کر لے کام ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک وتعالیٰ جانتا ہے کون سا کام، کون سی چیز کس وقت تمہارے لیے بہتر. تو تم دعا کرتے رہو، اگر دعا قبول نہیں ہوگی اس کے بدلے اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، ضائع نہیں ہوئی، اس کے بدلے اجر ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. اور جب خالق کائنات نے بہتر سمجھا اس وقت دعا کو قبول کر لیا، کام ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کے مقامات ہیں، اور قبول کرنے والے اللہ کے نیک بندے. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دعا یقیناً قبول ہوتی، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس میں دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اور کچھ مقبول بندے ایسے ہیں جن کی دعا یقیناً قبول ہوتی. اس لیے ان اوقات کو تلاش کرو جن میں دعا قبول ہوتی ہے، ان مقامات پر جاؤ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور ان نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جن کی دعائیں قبول ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرما لیتا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے، اس سے طلب کرنا چاہیے، اپنی ہر چھوٹی بڑی خواہش، نیک خواہش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. اگر اس نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ چیز جو یہ طلب کر رہا ہے اس وقت بہتر ہے، وہ اسی وقت عطا کر دے. اور اگر اس کے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز ابھی اس وقت اس کے لیے بہتر نہیں، تو وہ قبول نہیں کرے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ پر کسی کا زور نہیں کہ نہیں مولا قبول کر. کہہ سکتا ہے کوئی نہیں میں نے جو ابھی مانگی ابھی قبول ہونی چاہیے، نہیں, یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اگر وہ قبول کر لے. لیکن اس کی ایک اور شان کریمی ہے کہ اگر قبول نہیں کرتا تو اس کے بدلے اجر عطا فرما دیتا, ثواب عطا فرما دیتا. اس لیے ہر وقت ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے, اور خصوصاً فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور قبول. اس لیے جب بھی فرض نماز ادا کریں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بہت سے لوگ ہیں جو دعا نہیں مانگتے, ادھر نماز پڑھی اٹھ کے چلے گئے, سلام پھیرتے ہی بھاگ گئے, سنتیں بھی نہیں پڑھتے. تو اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ فرض نماز کے بعد ضرور دعا مانگے, چاہے مختصر ہو لیکن دعا ہو, کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی گئی دعا کو ضرور ضرور قبول فرماتا. تو مختلف اوقات ہیں, مختلف مقامات ہیں, مختلف چیزیں ہیں. تو بات یہاں سے چلی کہ خاموشی بہتر ہے یا گویائی. اب اس وقت آپ سب کی خاموشی بہتر ہے یا گویائی؟ خاموشی. تو پھر آپ بول کیوں رہے؟ خاموشی بہتر تھی تو خاموشی رہنا چاہیے. خیر بہرحال, تو خاموشی بہتر ہے یا گویائی؟ تو خاموشی اور گویائی اپنے وقت پر بہتر ہے. جہاں خاموش رہنے کا حکم ہے وہاں پر خاموشی بہتر ہے, اور جہاں گویائی یعنی بولنے کا حکم ہے وہاں گویائی بہتر ہے. اور نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کی خاموشی ہو یا گویائی دونوں ہمارے لیے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی خاموش رہتا ہے تو خدا کے حکم سے, اور نبی بولتا ہے تو خدا کے حکم سے. اور خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کب خاموش رہنا ہے کب بولنا, خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے نبی کی خاموشی ہو یا گویائی ہو وہ سب اپنے اپنے وقت پہ بہتر ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ غلط بات ہماری زبان سے نہ نکلے. اور غلط بات کب نکلتی ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے, اور جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے. غصہ عقل کو خط کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. غصے کے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیے, کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اسے کھیلتا ہے, جس طرف چاہتا ہے اسے موڑتا ہے, اور اس کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس پر ساری عمر وہ پچھتاتا, ساری عمر پچھتاتا. تو اس لیے خاص طور پہ غصے کے وقت جن لوگوں کو غصہ آتا ہے ان کو چاہیے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, اور یہ سوچیں غور کریں کہ میری زبان سے اس وقت کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو بارگاہ رب العزت میں جس کی پکڑ نہ ہو جائے. اب سائنس نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا, روحانیت کو سمجھانے میں بہت آسان کر دیا. پہلے ٹیپ ریکارڈ تھا, یہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہے نا, سب بات ٹیپ ہو رہی ہے, جو جو میرے منہ سے نکل رہا ہے سب لفظ محفوظ ہو رہا ہے, محفوظ ہو رہا ہے نا. یہ تو آج کی ایجاد ہے, خالق کائنات کے دو فرشتے یہ تو پہلے سے ہی ٹیپ کر رہے ہیں, ساری ہر اچھی بات لکھ رہے ہیں, ہر بری بات لکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں نا, سب ٹیپ ہو رہا ہے بارگاہ رب العزت میں. ہم کیا کرتے ہیں محفل میں؟ کوئی غلط بات نہیں کرتے, زبان سے کوئی بات نہیں نکلے, کسی نے سن لیا وہ کہے گا دیکھو یہ کیسا آدمی ہے, یہ فحش گوئی کر رہا ہے, یہ گالی دے رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو الٹی سیدھی باتیں کرتے. تو آپ ذہن میں رکھیے جس طرح یہ سائنسی آلات آپ کے ایک ایک لفظ کو ٹیپ کر رہے ہیں, اسی طرح خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی ہر چیز ٹیپ ہو رہی, ہر چیز ٹیپ ہو رہی. اب اس کو جب چاہو اس کو ریورس کر کے سن لو ساری باتیں, ایک ایک لفظ ہو جائے گا. اور پھر اس میں دیکھا رہی یہ بات تو غلط ہے, اس کو ریموو کر دو, مٹا دو, اس کو اس میں سے نکال دو. اس میں سے نکال سکتے ہو, اس میں سے نہیں نکال سکتے. جو اللہ کی بارگاہ میں وہاں سے نہیں نکال سکتے. ہاں وہاں سے بھی نکال سکتے ہو, وہاں سے نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کثرت سے استغفار پڑھتے رہو, اس سے معافی چاہتے رہو, اپنے کرم سے وہ سب کچھ وہ جو ڈیٹا ہے ڈیلیٹ کر دے گا, وہ بھی ڈیلیٹ کر دے گا. وہ ارحم الراحمین ہے, وہ کرم فرمانے والا ہے, وہ رحم فرمانے والا. اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اور آپ کیونکہ اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، اس لیے وہی کریں جو آپ کے مشائخ طریقت نے، آپ کے پیر و مرشد نے کیا، کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چگلی نہیں کھائی، کوئی غلط بات، کوئی فحش گوئی ان کی زبان پر کبھی نہیں آئی۔ تو اگر ہم ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ویسے ہی بننا چاہیے، اور بن سکتے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جب غصہ آتا ہے تو آدمی کبھی والدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی اپنے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کسی کو برا بھلا کہتا ہے، اور بعد میں سوچتا ہے میں نے کیا کہہ دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال میں آ جائیں تو ذرا سی دیر میں کام ختم ہو جائے۔ یہ تو اس کا کرم ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم عذاب سے، اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلے قوموں پر عذاب نازل ہوا، پوری پوری قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ یہ امت اگر محفوظ ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ۔ اور بعض اوقات انسان کے منہ سے غرور کا کوئی جملہ نکل آتا ہے، غرور کا کوئی جملہ نکل گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہو گئی، دو منٹ میں نیچے آ گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی کسی عہدے پر ہے تو ہمیشہ رہے گا، کسی کے پاس دولت ہے تو ہمیشہ رہے گی، نہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر وہ عزت، دولت، شہرت، عہدہ، منصب اگر وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، ہمیشگی کسی کو نہیں ہے، ہمیشگی اسی کی ذات کو حاصل ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشگی صرف اس کی ذات کو ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے ڈرتے رہے، اس کے غضب سے پناہ مانگتے رہے، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہگار ظاہر کرتے رہے، ڈرتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو درجہ مرتبہ عطا کر دیا۔ اس لیے آپ عبادت کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تمام چیزیں کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے غضب سے ڈرتے رہیں۔ مولا جو کچھ کیا اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، ورنہ یہ ساری چیزیں ریاکاری کہہ کے رد ہو سکتی ہیں، نمازیں رد ہو سکتی ہیں، روزے رد ہو سکتے ہیں، زکات، صدقات و خیرات سب رد ہو سکتے ہیں، تمہارے اعمال میں ریاکاری تھی، جاؤ تمہارے منہ پر مار دی، کوئی عمل قبول نہیں۔ تو یہ تمام اعمال کرتے رہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا ورد بھی کرتے رہیے، اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے رہیے۔ مولا اگر کوئی لفظ ہماری زبان سے نکل گیا کہ جو تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما دے، تو وہ اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا رحم فرمانے والا ہے، کہ سرکار نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا۔ تم اس کے سامنے جھک کر تو دیکھو، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھو، اور اس کے غضب کو اپنے اوپر طاری کر کے، اپنی آنکھوں سے دو قطرے بہا کر تو دیکھو، پھر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین جل جلالہ ومنوالہ کے غضب سے ڈرتے رہیں، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اور زبان کو قابو میں رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ پابندی سے اس پر عمل کریں۔ اب جتنی دیر، جتنا وقفہ ان وظائف کے پڑھنے میں ہوگا، اتنی دیر خود بخود آپ کی زبان ہر قسم کی فحش گوئی سے بچی رہے گی، غیبت سے، جھوٹ سے، دل آزاری سے، چگلی سے، ہر چیز سے بچی رہے۔ اور اس کے علاوہ اگر خالی ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفار کا ورد کیجئے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ اگر وقت ہے تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اپنے معمولات کے علاوہ آپ خالی ہیں اور ان کو آپ نے اپنا وظیفہ بنا لیا، انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، کسی کی دل آزاری سے بچا، فحش گوئی سے بچا۔ یا اللہ ہماری زبان کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، اے الہ العالمین ہم پر کرم فرما، اے الہ العالمین جو حضرات دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔